وہ ذمہ داریاں بتا رہے ہیں. ایسی ذمہ داریاں کے سننے والے حیران کہ ان دو کو ایک ساتھ کیسے عمل کیا جائے. دونوں دعا سننا, پہلی ذمہ داری یہ دونوں دعا کرنا کہ تم لوگوں کو مذہب کی جانب لے کے آؤ, تبلیغ کرو, لوگوں کو مومن بناؤ. مگر کس طرح سے آپ بظاہر تو طریقہ بڑا آسان, مناظرے کی کتابیں کھول لیجیے, دلیلوں کے پہاڑ لگا دیجیے, سامنے والے کو کسی نہ کسی طریقے سے دبا کر اس کو قبولوا لیجیے کہ اس کی بات غلط ہے. مگر امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ عام مومن کے لیے نہیں ہے. ہاں علماء ہیں, مستحدین ہیں, ان کے لیے صحیح. عام مومن کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ دونوں دعا کرنا کہ غیر السنہ سے تم لوگوں کو دین کی جانب لانا, مگر خبردار زبان سے نہیں, زبان ہلانے کی ضرورت نہ پڑے. تمہارا کردار ایسا کہ لوگ خود بہت چھپ کے دین کی جانب آنے لگے. جیسے تاریخ نے بتایا بہار کی روایت, ایک ذمی ایک یہودی کوئی مومن نہیں, مقدس آدمی مستقل آدمی نہیں ہے, ایک ذمی یعنی ایک یہودی ایک منزل سے دوسری منزل کی جانب جا رہا, سفر کر رہا, صحرا میں پہنچا. اتنے میں اس نے دیکھا کہ راستے پر اس سے پہلے ایک اور آدمی اگر وہ کھڑا ہوا, ایسا لگ رہا ہے کہ اسے کسی کا انتظار. یہودی اس کے قریب سے گزر کے جانے لگا تو کھڑے ہوئے آدمی نے آواز دے کے روکا, ایک لمحے کے لیے رک جا. یہودی حیران ہو کے روکا, کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا کہ تم کہاں جا رہے؟ جواب دیا کہ میں کھلا گاؤں کی جانب جا رہا. اب وہ جو پہلے سے کھڑا ہے جس مسلمان, وہ مسلمان کہتا کہ میں بھی اسی راستے پہ چل رہا ہوں, مجھے کوفہ جانا, کوفہ اور تیرے گاؤں دونوں کا راستہ ایک ہی ساتھ, صرف بالکل کوفے کے قریب جا کے دو رہا ہوتا, الگ الگ راستے ہو جاتے ہیں, ایک سے دو بھلے. جاتا تمہارے ساتھ چل سکتا, یہودی کو کیا اعتراض تھا, دونوں ساتھ ہو گئے. ایک مرتبہ چلتے چلتے وہ منزل آ گئی, وہ مقام آ گیا جہاں سے راستے جدا ہو رہے ہیں. یہودی نے اس کو خدا حافظ کہا, وہ دوسرے کا راستہ ہے یہ, میرے گاؤں کا راستہ ہے. اچھا خدا حافظ, یہ کہہ کے یہودی اپنے راستے پہ چلا. مگر تھوڑی دور گیا تھا لیکن دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ آدمی میرے ساتھ اپنے راستے پہ نہیں جا رہا, بلکہ میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلا رہا. حیران ہو کے رک گیا, کیا تم نے اپنا ارادہ بدل دیا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا, مگر ہمارے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کے ساتھ چند لمحے کا بھی سانس اختیار کرے, چند لمحے کے لیے بھی ایک ساتھ ہو جاؤ, چند منٹ کے لیے بھی ساتھ رہنا پڑے, تو ساتھی کا حق یہ ہے کہ اسے احترام اور عزت کے طور پر اسے چھوڑنے کے لیے چند قدم چل کے جاؤ, چند قدم اس کے ساتھ جاؤ. یہ اس کا احترام ہے, یہ اس کی عزت ہے. میں اپنے رسول کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں. یہودی نے سنا, حیران ہو گیا. جنگل میں, صحرا میں, ویرانے میں نہ کوئی دیکھنے والا, نہ کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی تعریف کرنے والا, اس کو اپنے پیغمبر کے فرمان کا اتنا خیال. ایک مرتبہ دل میں خیال آیا, چل کے مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ پیغمبر کیا کہتا. اب یہودی نے اپنا راستہ چھوڑا, اس مسلمان کے ساتھ چلا. یہ مسلمان سوال کرتا کہ کیا تم نے اپنا ارادہ بدل دیا؟ کہا کہ ہاں, اب میں جا کے تمہارے دین کا جائزہ لوں گا. دونوں ساتھ چلے, شہر کوفہ میں قدم رکھا, اور یہ دیکھ کے یہودی حیران ہو گیا کہ جہاں سے ہم گزر رہے ہمیں دیکھ کر ہر آنے جانے والا کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم یا امیر المومنین. حیران ہو کر سلام کرنے والوں کو مخاطب کیا کہ تم کسے سلام کر رہے؟ کہا کہ ہم اپنے حاکم کو سلام کر رہے ہیں, ہم اپنے خلیفہ کو سلام کر رہے ہیں. گھبرا کے کہا, کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ اس کے ذہن میں بھی تصور ہے, راستے بند ہوں گے, سواری چل رہی ہوگی تو سپاہی ساتھ ساتھ ہوں گے, باڈی گارڈ ہوں گے. ایک مطلب چاروں طرف دیکھنے لگا, کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ اب سلام کرنے والا حیران ہو گیا, ارے تم کس کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئے ہو؟ یہ جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں یہی تو ہمارے خلیفہ اور امیر ہیں. گھبرا کے ان کی جانے تھوڑا, ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, تیرا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, پروردگار عالم نے ان کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے, اور میرا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام و السلام ہے. اب روایت میں یہ کہ بس کتنا سننا تھا, میں اختیار کہتا کہ آپ مجھے تحصیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس اسلام میں اس حاکم کے اخلاق کی یہ منزل و کیفیت ہو, اس اسلام کے غلط ہونے میں اس اسلام کو کوئی غلط سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. ایمان لایا, اور ایسا ایمان لایا کہ 3 سال کے بعد صرف دین کے میدان میں مولا کائنات کے ساتھ اختیار کیا, اور دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا. یہی معصوم نے کہا کہ اپنے کردار کے ذریعے سے تمہیں, اپنے کردار کے ذریعے سے تمہیں دین کو پھیلانا ہے. تو پیغمبر اسلام نے فقط ہمیں حکم نہیں دیا, اس بھی بتایا کہ دیکھو یہ میرے خونی رشتے دار نہیں ہے, میری ان کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, فقط ایک مہینہ مجھے ان کے درمیان رہتے ہوئے ہوا ہے. مگر یہ ایک مہینہ بھی اگر ہے تو ایک مہینے کے ساتھ کا حق یہ ہے کہ میں ان کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ رہوں, میں ان کی خدمتوں میں ان کے ساتھ رہوں, دوسرے کی بات ہے. جو پیغمبر ایک مہینے کے ساتھ کا اتنا احترام کر رہا ہے وہ اس مومن کو بھلا کیسے معاف کر سکتا ہے جو اپنے زندگی بھر کے ساتھی پہ ظلم و ستم کرتا ہے؟ وہ اس مومن کو کیسے معاف کر سکتا ہے جو اپنے والدین کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتا, جو اپنے سگے بھائی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتا؟ یا اللہ کے رسول کہہ رہے کہ نہیں, میں بھی دھوپ میں جلوں گا, میں بھی لو کھاؤں گا, میں بھی صحرا میں جاؤں گا, اس لیے کہ میرے بھائی یہ زحمتیں اٹھا رہے ہیں. حلیمہ صافیہ نے منع کرنا چاہا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ فقط حلیمہ کے گھر کی بات نہیں ہے, اب تو سارے قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے, سارا قبیلہ احترام کرتا ہے. اگر لوگوں نے پلٹ کے حلیمہ سے پوچھ لیا کہ حلیمہ جو سارے قبیلے کے لیے برکت لے کے آیا اور تم اسے اپنے گھر کے کام کے لیے بھیج رہی ہو, تو حلیمہ کیا جواب دے؟ اگر پیغمبر نے اتنا اقرار کیا کہ حلیمہ صافیہ مجبور ہو گئی, اور اگلے دن سے پیغمبر اسلام نے کہ جہاں پہ آقا کی حیثیت سے آئے تھے مگر برابر کے ساتھی کے طریقے سے ان بھائیوں کے ساتھ جانا شروع کیا, اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دوران بہت سے عجیب و غریب واقعات کی پیش آئے, مگر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وقت بہت تیزی سے نکلا جا رہا ہے, کچھ باتوں کو مجھے نظر انداز کرنا پڑے گا. حلیمہ صافیہ کے بھائیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام جا رہے, اور اس دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے, مثلاً خود حلیمہ صافیہ کے جانور کھو گئے, تو پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیجے میں اس بھیڑیے کو یہ بکریاں لا کے واپس کرنا پڑی جس نے حلیمہ صافیہ کی بکریوں کو اٹھایا تھا. ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ حلیمہ صافیہ کے بھائی پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں. ایک مرتبہ یہ دیکھ کے گھبرا گئے کہ قریب کی پہاڑی سے دو نوجوان اتر کے آئے, ہمارے بھائی کے قریب پہنچے, بازوؤں سے انہیں تھاما اور لے کر پہاڑی پر جا کے غائب ہو گئے. فریاد کرتے ہوئے اور چیختے ہوئے قبیلے میں آئے, ماں سے کہا غضب ہو گیا, جو ہمارے بھائی ہیں جنہیں آپ مکے سے لے کے آئی ہیں پتا نہیں کون سے دو آدمی آئے اور انہیں لے کے فرار اختیار کر گیا. حلیمہ صافیہ کو یہ یاد ہے, آپ سے مسترد کی پیشین ہوئی کہ دیکھو اس بچے کی حفاظت کرنا, دشمن مسلسل اس کے پیچھے لگے ہیں. گھبرا گئی, سارے قبیلے میں فریاد کی, قبیلے کے مرد ادھر نکل آئے, دوڑ کے سب ایک مرتبہ آئے, اس پہاڑی پر چڑھنے لگے جہاں کا اشارہ کیا تھا. مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس پہاڑی پر وہ بچہ بڑے آرام کے ساتھ اس انداز میں لیٹا ہوا ہے, سر پہ تاج ہے, جسم پہ شاہی لباس ہے, دو نوجوان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جسم دبا رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ غلام آقا کے سامنے بیٹھے ہیں. اتنے سارے ہجوم کو آتے دیکھا, ایک لمحے میں وہ لوگ غائب ہو گئے. پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے پلٹ ہوئے, حلیمہ صافیہ سے کہا کہ مادر گرامی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پروردگار عالم کی جانب سے یہ میرے محافظ تھے جو ہر لمحے میرے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب حلیمہ صافیہ کو اطمینان ہوا. اس کے بعد بھی تین مرتبہ پیغمبر اسلام اسی طریقے سے غیبت میں چلے گئے, غائب ہو گئے, مگر اب حلیمہ صافیہ کو اطمینان ہے. یہاں تک کہ پانچ سال کا عرصہ گزر جاتا, مگر اس پانچ سال کے عرصے میں دو سال کے بعد پھر ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا. جناب حلیمہ صافیہ اس بچے کو لے کر ان کے دادا سے ملانے کے لیے آ رہی ہیں. ابھی مکے کے قریب پہنچی تھی کہ یکایت کسی کام سے حلیمہ صافیہ اپنے خیمے سے نکلی, یکایت اندھیرا پر چھایا, اور پھر جو حلیمہ صافیہ واپس آئی تو یہ دیکھا کہ بچہ غائب ہے. حلیمہ صافیہ تو پریشان ہو گئی, مگر وہاں جناب عبد المطلب خانہ خدا کے قریب بیٹھے ہیں, مسئلہ لکھی ہوئی ہے. یکایت کان میں آواز آئی کہ آپ کا پوتا جو حلیمہ کے پاس تھا وہاں سے کھو گیا ہے, گم ہو گیا ہے. بس اتنا سننا ہے, بے چین ہو کر جناب عبد المطلب کھڑے ہو گئے, تلوار کو نیام سے نکالا, کعبے کے پردے کو تھاما, اور آواز دی کہ اگر میرا بچہ نہ ملا تو میں 1,000 عربوں اور 100 قریشیوں کو قتل کروں گا. پھر پردہ پکڑ کے کہتے ہیں پرواز کے تارا, میں نے اپنے پوتے کو دل کی حفاظت سے دیا تھا, تو اسی کی حفاظت کرنے والا ہے, تو اسی کی حفاظت کرنے والا ہے. ایک اور آواز آتی, آیت سے متعلق گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پروردگار عالم نے تمہارے بچے کو محفوظ رکھا ہے, اور مکے کے قریب کھلا صحرا کے کھلا مقام پر جاؤ, وہاں تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا. عبد المطلب رنگی تلوار دے کے سواری کا جانور منگوا چکے ہیں, اس پر سوار ہو کے چلے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مقررہ مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ صحرا میں بمول کا درخت لگا ہے لیکن اس میں تازہ کھجورے لٹک رہی ہیں. پیغمبر اسلام ان کھجوروں کو توڑ کے کھا رہے ہیں, اور دائیں بائیں کوئی انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں. عبد المطلب نے اندازے سے پہچان لیا کہ یہ میرا پوتا, کیونکہ ذہن میں رکھیے کہ 8 دن کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا, 8 دن کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا. قریب پہنچے, ایک مرتبہ پیغمبر سے پوچھا تم کون, پیغمبر کو پہچانتے مگر ساتھ آنے والوں کو بتانا پیغمبر نے پورا شجرا بتا دیا. میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عاصم ہوں, یہاں تک کہ حضرت آدم تک اپنا پورا شجرا بتایا. سوال کیا یہ نوجوان تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ جبرائیل ہے, یہ میکائیل ہے, ہر وقت میری حفاظت کرتے رہتے ہیں. عبد المطلب نے کہا بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں. کہا کہ میں تو خود آپ کا انتظار کر رہا تھا. عبد المطلب اپنے ساتھ اپنے پوتے کو لے کے چلے, مکے میں داخل ہوئے. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آٹھویں دن کے بعد سے اب تک ماں کو بھی نہیں دیکھا, مگر سیدھا جناب آمینہ کے مکان میں داخل ہوئے. ایک ایسا بچہ جسے آٹھویں دن آپ اس کے محلے سے لے کے آئے, آٹھ دن کی جب اس کی عمر, دو سال کی عمر میں واپس آیا, مگر سیدھا اپنے محلے کے جناب آمینہ کے مکان میں داخل ہوئے. وہاں قریش کی ساری عورتیں جہاں جناب آمینہ رو رہی اور انہیں تسلی دی جا رہی, کیونکہ جناب آمینہ کو صرف یہ خبر ملی کہ آپ کا لخت جگر صحرا میں کھو گیا. آنکھوں سے آنسو بہا رہی اور چاروں طرف قریش کی عورتیں بیٹھی. پیغمبر اسلام بالکل اس طرح سے کہ جیسے پہچانتے ہو کہ میری ماں کون ہے, اور کچھ حضور میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. ساری عورتیں حیران و پریشان, جس نے آٹھ دن کے بعد اپنی ماں کو نہیں دیکھا, مگر کس انداز سے اور کتنے یقین کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں پہنچا ہے. جناب عبد المطلب نے حلیمہ صافیہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہیں اس کی حفاظت اور بڑھا دینا ہے, اس لیے کہ آج اسی مکے میں بعض یہودی آئے ہوئے ہیں. اگر یہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تو انہیں پتا چل جائے گا کہ یہ بچہ کہاں ہے. حلیمہ صافیہ نے وعدہ کیا کہ اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گی. پیغمبر کو لے کے واپس اپنے قبیلے میں گئی. یہاں تک کہ پانچ سال گزر گئے, پانچ سال گزر گئے. اب حلیمہ صافیہ پیغمبر اسلام کو لے کے آتی ہے. ایگریمنٹ کی میعاد پوری ہو چکی ہے. خود جناب عبد المطلب اور جناب آمینہ بھی اپنے لال کے فراق میں تڑپ رہے ہیں. حلیمہ صافیہ کو انعام دے کر رخصت دیا گیا اور اب پیغمبر اسلام اپنی ماں اور دادا کی آغوش میں آ گئے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک سال اپنی ماں کے ساتھ اور رہے, یہاں تک کہ رسول خدا کی عمر چھ سال کی ہوئی. جب رسول خدا کی عمر چھ سال کی ہوئی تو رات کو خواب میں جناب آمینہ نے اپنے شوہر جناب عبداللہ کو دیکھا. ایک مرتبہ طلب اٹھی, صبح آنکھ کھلی تو اپنے خسر جناب عبد المطلب کے پاس آتی اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتی کہ میں مدینہ جانا چاہتی, وہاں پر میرے ماموں بھی ہیں, میرے ماموں کے بیٹے بھی ہیں اور وہیں پر میرے مرحوم. اور حضرت عبداللہ کی ایک تمیز ام ایمن کو لے کے چلی. یہ ام ایمن وہی محترم خاتون ہیں کہ جن کا تذکرہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے حالات تک مسلسل ملتا چلا تھا. یہ جناب عبداللہ کی تمیز تھی. جناب آمینہ ام ایمن کو لیا, پیغمبر اسلام کو لیا, سواری کے دو اونٹ لیے, سامان رکھا اور ایک مرتبہ یہ مختصر کا قافلہ مکے سے نکل کے مدینے کی جانب چلا. اللہ کے رسول کی عمر مبارک چھ سال ہے. مدینہ میں یہ قافلہ داخل ہوا. قبیلہ بنو نجار, یہ وہی قبیلہ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے تو اس قبیلے کی لڑکیوں نے پیغمبر کے آمد کے خوشی میں جو قبیلہ پڑھا تھا وہ نغمہ گایا تھا, جسے بعض نہ سمجھ لو آج تک گانے کو حلال ہونے کی دلیل میں لے کے آتے. ہجرت کے رسول کی موجودگی میں گانا گایا گیا اور رسول خاموش رہے. میں پہلے بھی اس مسئلے پر گفتگو کر چکا اس لیے دوہرانا نہیں چاہتا. بہرحال یہ قبیلہ پیغمبر اسلام کی ننیال تھا, اس لیے کہ جناب آمینہ کے ماموں کا تعلق اس کے قبیلے سے تھا. جس قبیلے کے اندر رہی اپنے ماموں سے ملاقات کی, ساتوں رات بھائیوں سے ملاقات, اس مکان ہی میں ٹھہری جہاں جناب عبداللہ کے قبیلے. اور جیسا اس سے پہلے میں بیان اس طرح سے اس مکان کو کھول کر, اس قبر کو کھول کر جناب عبداللہ کی میت کے مطلب سے پہلے تک وہاں رہی اور اس کے بعد واپسی کے ارادے سے چلی. مکے کی جانب جانا, مدینے سے نکلی, مکے کی جانب چل رہی. مکے سے مدینے تقریباً سو میل کے فاصلے پر پہنچی ہوں گی کہ مقام حتمہ آ گیا. یہ یہی وہ مقام ہے جہاں جناب آمینہ اتنی بیمار ہو گئی یا آگے سفر کرنے کی ہمت نہ رہی. مختصر کا قافلہ روکا گیا. جناب آمینہ کی بیماری بڑھتی جا رہی اور اس وقت یا بیٹا پاس ہے یا ام ایمن قریب نزدیک ہے. یہاں تک کہ جناب آمینہ نے یہیں پہ انتقال کیا. پیغمبر اسلام کے لیے چھ سال کی عمر میں باپ کے صدمے کے بعد یہ ماں کا صدمہ پڑ گیا. ام ایمن ایک قریب اس سے پہلے یہی ام احمد جناب عبداللہ کے ساتھ بھی مدینے گئے تھے، ایک خطبہ وہ دیکھا، ایک ہم یہ دیکھا، جناب آمینہ کو بڑے احترام کے ساتھ اس مقام پر دفن کیا گیا، اور ام احمد اپنی گود میں 6 سال کے بچے کو لے کے واپس مکے کی جانب آ رہی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنی والدہ اور ان کی قبر ہمیشہ یاد رہی. اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے لیے پیغمبر اسلام مکے جا رہے تھے، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تو اس وقت کسی راستے سے گزر ہوا، مقام عبوا کے قریب سے قافلہ جا رہا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ جب پیغمبر اسلام صلح حدیبیہ کے لیے گئے تو مدینے سے احرام باندھ کے نکلے، مسجد شجرہ احرام کے عالم میں حج کا عمرہ کرنے کا ارادہ، مقام عبوا کے قریب قافلہ پہنچا، پیغمبر نے کہا قافلے کے رخ کو موڑا جائے، مجھے اپنی ماں یاد آ رہی، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پورے قافلے کو حکم رسول سے روکا گیا، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، احرام پہن کے جا رہے ہیں، مکے کا سب کو ارادہ کیا، پروردگار عالم کی عبادت کرنا ہے، اگر حکم رسول آیا کہ نہیں ماں کی قبر کے قریب سے گزرو اور وہاں پہ حاضری نہ دوں یہ ممکن نہیں ہے. قافلے کو موڑا گیا، پیغمبر اپنی ماں کی قبر پر پہنچے اور تاریخ کہتی ہے کہ زار و قطار روتے جاتے ہیں اور اپنی ماں کو یاد کرتے جاتے ہیں. یہ واقعہ خود اس بات کا اہم ترین ثبوت ہے کہ مرنے والوں کی قبر پہ جانا، مرنے والوں کی قبر پہ حاضری دینا اسلام میں یہ چیز حرام نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کا یہاں پہ آنا یہ ایک واقعہ، اور ایک دوسرا واقعہ اور، جب مکے والوں نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، پہلا حملہ بدر کے مقام پر، تو تاریخ بتا رہی کہ جب یہ قافلہ جب یہ لشکر آ رہا تو اس لشکر بدر کے راستے عبوا کا مقام بھی پڑا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ ہندر یزید کی دادی ابو سفیان کی بیوی یہ آپ کیا تھا کہ ابھی تو ہمیں جلدی مسلمانوں سے جا کے انتقام لینا، یہ بہت کا واقعہ ہے، قدر کا نہیں جنگ بہت کا، انتقام لینا، واپسی میں جب میں یہاں سے گزروں گی تو اس قبر کو کھودوں گی، آمینہ کی مسجد کو نکالوں گی اور ان کا کلیجہ چباؤں گی، یہ عزم و ارادہ کیا تھا. وہ تو دوسری بات ہے کہ بہت کے میدان میں ایسی شکست ہوئی کہ اس کے بعد جان بچانا مشکل ہو گیا، مگر تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہندا کی فکر تھی، یہ رسول کا انداز تھا، وہ ہندا کا خیال تھا کہ نہ قبر کا احترام ہے، نہ مرنے والے کا احترام ہے، یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی قبر کا احترام کرنا ضروری ہے. جملن میں یہ بات بتا دوں، راوی امام سے کہتا ہے مولا میں بہت دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. امام نے کہا یاد رکھ، اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، اس طریقے سے جو دعا کرے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. یا اپنے باپ یا اپنی ماں کی قبر پہ جا، وہاں پر ماں کی قبر پر بیٹھ اور ان کے وسیلے اور واسطے سے پروردگار عالم سے اپنی حاجت طلب کر، ایک کتنے جلد تیری حاجت پوری ہو جاتی ہے. یعنی باپ اور ماں کا اتنا بلند مقام ہے اسلام کے اندر کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی قبر پر بیٹھ کر اگر انسان اپنے لیے حاجت طلب کرے تو ان کے وسیلے سے دعا فوراً قبول ہوا کرتی ہے. بہرحال جناب آمینہ کا انتقال ہو گیا اور ام احمد رسول کو لے کے مکہ واپس لے آئیں. ایک بات اور بیان کرنے کا دل جا رہا، اسے سب نہیں سمجھ پائیں گے، وہی لوگ اس کو سمجھ پائیں گے جو حج یا عمرے پر مکے جا چکے. یہ تو تاریخ میں ہے کہ جناب آمینہ کو عبوا میں دفن کیا گیا، یہ وہ مقام ہے جو مدینے اور مکے کے درمیان، مگر اگر آپ عمرہ حج کر چکے اور کسی صحیح گائیڈ یا صحیح کتاب کے ساتھ ملا تو آپ کو یاد ہوگا کہ مکے کے قبرستان جنت المعلیٰ کے اندر جناب آمینہ کی زیارت پڑھی جاتی، اور یہ جملہ لکھا کہ ایک روایت کے مطابق جناب آمینہ یہاں دفن ہے اس لیے ان کی زیارت یہاں پر پڑھی جائے مکے کے اندر، جبکہ ساری تاریخیں متفق ہیں کہ جناب آمینہ کا انتقال مقام عبوا میں ہوا تھا. تو ایک روایت ہمارے یہاں یہ، کیونکہ میرا موضوع جناب آمینہ نہیں اس لیے اس کی تشریح نہیں کرتا، ایک روایت یہ کہ مکہ فتح ہونے کے بعد حکم رسول سے جناب آمینہ کی قبر کو کھولا گیا اور جناب آمینہ کی میت کو عبوا سے پورے احترام کے ساتھ مکے پہنچایا گیا، اور اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے جنت المعلیٰ کے قبرستان میں جناب آمینہ کو دفن کیا. تو اس روایت کی بنیاد پر وہ ہماری کتابوں میں لکھتا ہے کہ مکے میں حج پر جاؤ یا عمرے میں تو وہاں بھی جناب آمینہ کی زیارت ضرور کر لو. اب رسول خدا 6 سال کی عمر میں آتے ہیں اپنے دادا عبد المطلب کے پاس، عبد المطلب کو یہ اطلاع ملی، عبد المطلب کو یقین ہے، عبد المطلب کو معلوم ہے کہ میری ذمہ داری بڑھ گئی، 118 سال کی عمر ہو چکی ہے جناب عبد المطلب کی، یہ ضعیفی کا عالم ہے، مگر پیغمبر اسلام کو اپنی کفالت میں لیا. ایک سال تک محمد جناب عبد المطلب کے پاس رہے اور اسی ایک سال میں وہ واقعہ پیش آیا جو دو ہفتے پہلے آپ نے سنا تھا. یہودیوں نے رسول خدا کی دعوت دی اور یہ ارادہ کیا کہ حرام کھلا کر دیکھیں کہ یہ رسول ہے یا نہیں اور ناکام ہو گئے. جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہوئی حضرت عبد المطلب 119 سال کے ہوئے تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں پیغمبر اسلام کے پاس کچھ ایسے تحفے آئے جو پیغمبر اسلام کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے. وہ واقعہ کیا تاریخ کہہ رہی کہ کسی زمانے میں یمن کے حاکم نے مکے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا. یمن کی حکومت ہمیشہ سے جب تک کہ اسلام نے یمن پر قبضہ نہیں کیا یمن والے ہمیشہ سے بہت طاقتور حکومت کے مالک تھے. وہاں کے حاکم نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر اس کا نام سیف تھا مکے کا قبضہ کر لیا. جناب عبد المطلب اس زمانے میں مکے میں نہ تھے کہاں گئے ہوئے تھے وہ بھی ایک واقعہ ہے جو آپ آئندہ تقریب میں سن سکیں گے. آج تو اتنا وقت نہیں رہا. جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا. مکے والوں کی سلامتی عبد المطلب اپنی ذمہ داری سمجھتے کہا کہ میں خود حاکم میں یمن سے جا کے بات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ یہ خدا کا محترم شہر یہاں والوں پر نہ کوئی ٹیکس لگایا جائے نہ کوئی ظلم کیا جائے. اپنے ایک مختصر سے وقت کو تیار کیا چند اور مکے والوں کو لیا اور مکے سے یمن چلے. جناب عبد المطلب کی عادت میں یہ شامل تھا کہ جب کبھی کہیں جاتے تھے تو رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے. فقط اس لیے کہ مکہ میرا شہر یہاں پہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں. مکے کے باہر اگر کوئی حملہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو حفاظت ممکن نہیں. مکے میں یہ اطمینان کہ میں جا رہا ہوں میرا بیٹا ابو طالب وہ حفاظت کرے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے اگلے پیر کے واقعات کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت ابو طالب نے رسول خدا کو اپنی نگاری میں لیا تو پھر حضرت ابو طالب کا طریقہ بالکل الٹا ہو گیا. وہ ہمیشہ رسول کو اپنے ساتھ لے کے جاتے صرف اس لیے کہ اب کس پر چھوڑ کے جاؤں. تو عبد المطلب جب جاتے ہیں تو یہ اطمینان کہ راستے میں خطرہ ہے مکے میں میرا بیٹا ابو طالب و حافظ رسول موجود ہے. یمن بھی یہی سوچ تھی رسول کو چھوڑ کے گئے یمن پہنچے. یمن جب پہنچے تو وہاں کے حاکم سیف اس زمانے میں چھٹی منانے گیا ہوا تھا. اس حاکم کا طریقہ یہ تھا کہ موسم بہار میں عید نوروز سے 40 دن تک حکومت کے سارے کام بند کرتا تھا. صحرا نے بڑا عالیشان باغ اس نے لگایا تھا اور اس باغ میں بہت ہی خوبصورت محل اس نے بنایا تھا جس کے کئی دروازے تھے. 40 دن تک اسی محل میں جا کے بیٹھ جاتا اور سپاہیوں کو سخت ترین حکم تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا چاہے میرے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ. 40 دن سارے امور مملکت کی چھٹی پا کر مجھے آرام کرنا. جناب عبد المطلب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ وہ زمانہ کہ حاکم یمن چھٹی منا رہا. جناب عبد المطلب پریشان مجھے مکہ بھی جانا وہاں کے معاملات بھی دیکھنا 40 دن تو یہاں نہیں رہے رہا جا سکتا. اور اس کے بعد پتا نہیں حاکم کتنے دن اور روک لے. آخر یہ دیکھا کہ باغ کے راستے سے تو جانا ممکن نہیں اس صحرا کے راستے سے جو بالکل ویرانہ پڑا محل ہے ایک طرف صحرا ہے ایک طرف باغ. صحرا کے راستے سے آئے محل کے دروازے پر پہنچے سپاہی سے کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں مکے سے آیا ہوں میرا نام عبد المطلب. سپاہی نے انکار کر دیا مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں صرف آپ کا نام بھی اندر پہنچایا. حضرت عبد المطلب نے سنا ایک مرتبہ تو اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور 100 اشرفیاں تھیلی میں رکھ کر اس کے حوالے تھی یہ میری جانب سے انعام اور یہ میرا وعدہ کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اگر نقصان پہنچے تو میری ذمہ داری سارے نقصان کو میں پورا کروں گا. اب جو 100 اشرفیوں کو دیکھا 1400 سال پہلے ایک اشرفی بڑی قیمتی تھی 100 تو خیر ایک مرتبہ وہ بھی بھول گیا کہ کتنا بڑا خطرہ میں مول لے رہا ہوں. محل کے اندر گیا جانے کے بعد دیکھا کہ حاکم محل کے بیچ میں بیٹھا وہاں کے ایک انتہائی مقدس شخص انتہائی بوڑھا شخص انتہائی ضعیف شخص مکے سے آیا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا. حاکم یمن سیف نے سنا ایسا لگا کہ اسے بھی کسی آنے والے کا انتظار تھا ورنہ یہ حاکم وہ تھا کہ اس کا حکم یہ تھا کہ اگر میرے بیٹے بھی میرے پاس آئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا. ننگی تلوار رکھی بھی ہے لیکن کس وقت یہ سننے کے بعد یہ غیر آیا یہ تجربی آیا مکے سے کوئی آیا جو اپنے بیٹوں کو قتل کرنے کو تیار مگر یہ سب کا کہتا ہے جاؤ اسے بلا دلاؤ. یہ جملہ بتا رہا کہ حاکم نے مکے پر قبضہ کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا اور اب اسے غالباً انتظار تھا کہ مکے سے ضرور کوئی میرے پاس آئے گا. تھوڑی دیر کے بعد آپ خود سن لیں گے کہ ہاں اسے انتظار تھا اور ایک خاص مقصد سے اسے انتظار تھا. اب رسول 7 سال سے مکے میں ہیں عبد المطلب یمن میں پہنچ چکے. صحرا کے دروازے پر سپاہی نے جا کر کہا کہ آئیے. سپاہی خود حیران, اسے یقین نہیں آ رہا. اب جب صاف کر کے آ گیا, پیغام دے کے آ گیا, تو وہ سوچ رہا کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کر لی, مگر یقین نہیں آ رہا کہ آج کیا موجودہ ہو گیا. ایک سرسدہ آئے انہیں لے کے اندر پہنچا, حاکم یمن محل میں بیٹھا, ایک پہلو میں ننگی تلوار, ایک پہلو میں شراب کا جام. عبدالمطلب کو آتا دیکھا, بڑے ہو کے استقبال کیا, آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ عبدالمطلب نے کہا کہ میں مکے سے آیا, اور مکے والوں کے بارے میں آپ کو کوئی پیغام دینا, وہاں سے آپ بیٹھ جائیے, آپ سے تو بعد میں سنا جائے گا, پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. میرے پاس انبیاء کے صحیفہ سے یہ علم پہنچا کہ مکے میں ان قریب خدا کا آخری رسول ظاہر ہونے والا, اور یہ آخری رسول جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا, کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو جائے گا, اس کے بعد اس کا دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا. جب وہ دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا تو ایک مرتبہ وہ دادا مجھ سے ملنے آئے گا, اور میرے پاس انبیاء کی جانب سے تین امانتیں اس رسول کے لیے رکھی ہوئی ہیں. میں انتظار کر رہا کہ مکے میں وہ کون ہے کہ جو آج سے مجھ سے یہ امانت لے جائے. یہ بھی یاد رکھیے کہ اس بچے کی پہچان یہ ہے جو اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت لگی ہوئی ہے, جس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یہ بچہ آپ کو مکے میں نظر آئے تو آپ فوراً آ کر مجھے پیغام دیں, کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. اب جناب عبدالمطلب کیا کہیں, ایک ایک چیز ایسی کہ عبدالمطلب جانتے بھی ہیں کہ یہ کس بچے کا تذکرہ ہو رہا, مگر عبدالمطلب کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سی تین امانتیں کہ جو اس حاکم کے پاس محفوظ ہیں. کوئی بہت ہی عام امانت بھی نہیں تھی, لیکن ایک ایسی امانت تھی جس کا تذکرہ سیرت رسول میں بار بار کیا جائے گا. کس اعتبار سے یہ واقعہ مجھے بیان کرنا پڑا؟ اب عبدالمطلب حیران بیٹھے, یہ بھی نہ کہا جائے کہ وہ میرا پوتا, کہیں حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ وہ امانت کا نام سن کے اپنے آپ کو کہہ دیا. اور اب فیض سے یہ وعدہ کیسے کرے کہ جب وہ بچہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا؟ یہ بھی ایک طرح کا غلط وعدہ. بیٹھے ہوئے فیض مسکرایا, مسکرا کے کہا, فقط اتنا ہی نہیں, میرا اندازہ یہ ہے کہ اس بچے کے دادا آپ ہی ہیں, اور وہ بچہ آپ کے گھر میں اس وقت پیدا ہو چکا ہے. جناب عبدالمطلب نے کہا کہ ہاں, جو کچھ تو نے علامتیں بتائیں ان علامتوں کے مطابق تو میرا پوتا, اور مجھے یہ بھی پتا کہ میرا پوتا اللہ کا آخری رسول ہونے والا, مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم. فیض نے کہا, اچھا کل دربار میں آپ سے ملاقات ہوگی, کل دربار میں تفصیلی بات چیت کروں گا. روایت یہ کہ جب گلے ملے یہ دونوں, حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ فیض کے سروں میں کچھ سفید بال ہیں, کچھ سیاہ بال ہیں, مستق ہو کے باہر آ گئے. اور یمن میں جس جس کو یہ اطلاع ملی, سب نے ایک مرتبہ حیرت کے مارے ساتھوں میں انگلیاں دبا لی, یہ کیسے ممکن کہ ان دنوں میں کوئی آدمی جائے اور زندہ واپس آ جائے. اور اس سے زیادہ حیرت اگلے دن کہ 40 دن تک وہ شہر سے کٹ جاتا تھا حاکم, مگر محل سے نکل آیا, اگلے دن دربار سجانے کا حکم دیا, اور دربار میں باقاعدہ مکے کے وقت شاہی مہمان کی حیثیت سے بلایا, اپنے پہلو میں بٹھایا. پھر دیکھا کہ عبدالمطلب حیران ہے, سوال کیا کہ تم حیران کیوں؟ کہا کہ کل مجھے آپ کے کچھ سفید بال نظر آ رہے تھے, آج سارے بال سیاہ ہیں. عبدالمطلب کا یہ سوال سن کے اس فیض نے کہا کہ میں نے اپنے بالوں میں احتجاب لگایا. ایمان کی یہ حدیث کہ فیض پہلا آدمی ہے اس دنیا کا جس نے اپنے بالوں میں احتجاب لگایا, تو اس کے بعد اسلام کی سنت قرار پائی. اسلام میں یہ عمر خود ایک سنت قرار پایا, اور داڑھی کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی بتایا جاتا کہ داڑھی کو احتجاب کرنے کی جو فضیلتیں بتائی گئی, اتنا ثواب داڑھی منوانے والا گناہ کے علاوہ اس سارے ثواب سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیتا. اس کے بعد فیض نے پہلی مرتبہ عبدالمطلب کو خضاب کا نسخہ بتایا, اور ان کے سارے قبیلے ان کے سارے وقت کو یہ خضاب دیا, اور اسی یمن کے اندر ان لوگوں نے پہلی مرتبہ خضاب لگایا. اس کے بعد بھاری انعامات سب کو دیے گئے, کافی بڑی مثال ہے. عبدالمطلب انتظار کر رہے کہ اب وہ امانتیں کب ملتی. فیض نے چپکے سے کہا, ہرا دربار ہزاروں دشمن ہیں, یہاں پہ اس موضوع پہ گفتگو نہ کریں, جب آج کو رخصت کیا جائے گا تو یہ امانتیں آپ کو دے دی جائیں گی. اب جناب عبدالمطلب کو انتظار ہے, اور آپ کی آئندہ پیر تک انتظار کر لیجیے, اس اعتبار سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی امانتیں, جیسے میں نے کہا کوئی بہت خاص واقعہ نہیں, مگر اس کی وجہ سے رسول کی اہم ترین امانت آپ تک میں پہنچانے میں خیانت نہ کر جاؤ. اس لیے کہ حاکم یمن کو جتنی فکر ہے کہ رسول کی امانت رسول تک پہنچ جائے, اس سے زیادہ مجھے یہ فکر ہے کہ رسول نے ایک امانت آپ لوگوں کے لیے سپرد کی ہے, ہم لوگوں سے وہ آپ تک پہنچائی جائے, اور وہ ہے علم فقہ, وہ ہے رسول کی شریعت, وہ ہے رسول کا لایا ہوا دین. وقت کم ہو رہا, اور پہلی تفصیل سے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ مسائل کے وقت میں کمی نہ ہونے پائے, اس اعتبار سے آج اتنی ہی گفتگو. انشاءاللہ یہ واقعہ اور جناب عبدالمطلب کی وفات کا واقعہ یہ آئندہ پیر کی تفصیل میں مکمل ہو جائے گا. درود بھیجے محمد والے.
مسئلے جتنا آج اس موضوع پر بیان ہو رہے ہیں یہ پچھلے ہی دو ہفتوں سے مسلسل ہے یہ موضوع. اس دوران بعض خواتین نے تحریری صورت میں کچھ مسائل دریافت کروائے ہیں. ان میں سے کچھ مسائل ایسے ہیں جو سب کے فائدے کے لیے ہیں اور میرے اسی موضوع میں آ جائیں گے آئندہ فیس کو. وہ مسائل مجھ تک پہنچ چکے ہیں, ان کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا, لیکن آئندہ فیس سے آج پرانی گفتگو کو مکمل کرنا. پھر اس بات کو دوہرا دوں کہ جو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے. یہ تو اس سے پہلے بتایا گیا کہ روزہ نہ رکھنے والا جس نے روزہ قضا کر دیا ہے اس پر ایک ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ اگر اگلے رمضان تک وہ قضا روزے کو انجام نہ دے تو اس کے بعد اسے ایک فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ کا مقصد ہے پونا کلو یا تین پاؤ کھانے پینے کی کوئی چیز کسی غریب شیعہ کو دینا, شیعہ ہو اور غریب ہو. آقا خمینی نے اگر کہ بعض غیر شیعہ کو بھی فدیہ دینے کی اجازت دی ہے, مگر وہ مسئلہ عام طور پر ہم کو پیش نہیں آتا, اس لیے میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں. کہنا اس لیے پڑا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ غلط مسئلہ میں بتا رہا ہوں. بہرحال غریب شیعہ کو فدیہ دینا ہے. تو جو مسئلہ پہلے بار بار بیان ہوا آج پھر پوچھا گیا, اس لیے مجھے دوہرانا پڑا کہ فدیے میں قیمت دینے سے کبھی کام نہیں چلے گا, بلکہ غریب کے ہاتھ میں آپ کو کھانے پینے کی چیز پہنچانا ہے, چاہے آپ اپنے ہاتھ سے پہنچائیں یا اپنا کوئی نمائندہ یا وکیل بیچ میں رکھیں, اسے پیسے دے کر کہیں کہ غریب تک یہ چیز پہنچا دینا. اچھا یہ مسئلہ فقط روزے ہی کے فدیے کا نہیں, یعنی قضا کے فدیے کا نہیں, اور جتنے فدیے اسلام میں واجب, جتنے کفارے اسلام میں واجب, سب کا یہ حکم ہے کہ پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا. مثلا جو آدمی بہت بوڑھا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا, اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے اور روزہ اس پر معاف ہو. جو عورت حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی اور روزہ نہ رکھنے سے اس کے بچے کو نقصان پہنچے گا, اس پر بھی یہ واجب ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے اور ساتھ میں قضا کرے. البتہ ایک فرق ہے مسئلے کی, اگر ایک عورت حاملہ یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی روزہ رکھنے سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے, اس صورت میں فدیہ واجب نہیں ہے, فدیہ معاف ہے, فقط بعد میں ٹھیک ہونے کے بعد روزہ رکھنا. اور اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے خود کو نقصان نہیں ہوگا, بچے کو نقصان ہوگا, تو ابھی روزہ معاف ہے, بعد میں قضا کرنا ہے, مگر ساتھ ساتھ فدیہ دینا پڑے گا. اپنے نقصان میں فدیہ معاف ہے, بچے کا اگر نقصان ہے تو فدیہ دینا ہے. تو اس میں بھی یہی مسئلہ کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں, کھانے پینے کی چیز غریب کو دینا, چاہے براہ راست دیں اور چاہے کسی وکیل کے ذریعے کسی آدمی کے ذریعے بھجوا دیں. یہی مسئلہ قسم توڑنے کی کفارے کا ہے, وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم رکھے, قسم کھائے اور پھر قسم پوری نہ کرے تو قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہے. وہ کیا کفارہ ہے کہ یا تو غلام کو آزاد کرو, یا تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ, یا دس غریبوں کو کپڑے پہناؤ. اور اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے اس صورت میں تین روزے رکھ لو, لیکن اگر کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا کپڑے پہنا سکتے ہیں تو روزے نہیں رکھ سکتے. وہاں بھی یہی ہے کہ اگر ہم کھانا کھلانے والی چیز اختیار کریں, غلام تو آزاد نہیں ہو سکتا آج کل, اب کفن تو جو آدمی اپنی کفن توڑتا ہے اس کے لیے یا دس غریبوں کو کھانا کھلانا ہے یا دس غریبوں کو کپڑے پہنانا ہے. اگر ہم کھانا کھلانے والی صورت اختیار کریں تو وہاں بھی یہی واجب ہے کہ ان کو کھانا دو, پیسے نہیں دے سکتے. یہی مسئلہ رمضان کے روزے چھوڑنے والے کا, کہ رمضان میں جو آپ کے روزے قضا کرتا ہے, یا تو مجبوری سے روزے قضا کر رہا, بیمار آدمی ہے, حاملہ عورت ہے, دودھ پلانے والی عورت ہے, مسافر ہے, عورت عہد و نفاس میں ہے, یہ تو مجبوری ہوگی, اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے ساتھ میں قضا رکھنا. اور ایک یہ کہ آپ کی جان بوجھ کر روزے قضا کرتا نہیں دل چاہ رہا روزے رکھنے کا, باقی ہے آج کل خدا سے رمضان کے روزے اسے نہیں رکھے جا رہے, ایسے آدمی پر کیا واجب ہے کہ وہ قضا بھی کرے گا, فدیہ بھی دے گا, ایک سال کی صورت میں کفارہ بھی دے گا, یعنی ہر روزے کے بدلے ہر روزے کے بدلے یہ غلام کو آزاد کرے یا سات غریبوں کو کھانا کھلائے یا سات روزے رکھے. وہ جو قضا رونا ہے وہ رکھنا ہی رکھنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو امیروں کی بڑی مدد ہو گئی, وہ سات غریبوں کو کھانا کھلاتے اور روزے سے بچ جاتے. نہیں, وہ جو اصلی روزہ چھوڑا ہے وہ تو رکھنا ہی, اس کا تو بچنے کا کوئی طریقہ نہیں. اس کے بعد جرمانے میں یا تو غلام آزاد کرو جو آج کل ممکن نہیں, یا 60 غریبوں کو کھانا کھلایا یا 60 غریبوں یا 60 روزے رکھے. تو 60 میں چڑھ گئے تھے 31 روزے مسلسل رکھنا. اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ سے شروع کرنا. اگر 25-26 روزے رکھے, ایک دن چھوٹ گیا روزہ, 25-26 ضائع ہو گئے. اب میں تیرے سے دوبارہ شروع کروں. صرف عورت اگر 31 روزوں کے اندر حیض و نفاس کی حالت ہو جائے وہ جہد یا وہ وقفہ معاف ہے. خیر میں اس مسئلے کو تو بیان نہیں کر رہا. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ روزے رکھنا چاہے, ویسے تو ایسا دنیا میں شاید ہی کوئی ملے, بہت کم لوگ ایسے ملتے. یہاں عام طور پر لوگ تیسری صورت لیتے ہیں, غلام کو آزاد نہیں کر سکتے یا 60 روزے رکھو یہ بھی بڑا مشکل. 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ذرا آسان, ان معنوں میں کہ 2 روپے میں اگر غریب کو ہم کھانا کھلا دیں تو 120 روپے میں ایک روزے کا گناہ بہرحال معاف ہو سکتا. لیکن وہاں بھی یہی مسئلہ کہ پیسہ نہیں چلے گا بلکہ کھانا دینا پڑے گا یہ غریب کو. اچھا جب اسلام میں یہ حکم آ کہ غریب کو کھانا دو, تو کھانا دینے سے مراد کیا ہے کہ یا تو آپ اسے 3 پاؤ کھانا دیں, جیسے میں نے بتایا روزے کے فدیے میں 3 پاؤ کھانا دیں, قسم کا کفارہ توڑنے میں 10 غریبوں کو کھانا کھلانا, یعنی ہر ایک کو 3 پاؤ کھانے پینے کی چیز دے, یا روزہ نہ رکھنے کا جرمانہ کفارہ 7 غریبوں کو کھانا کھلانا, تو 3 پاؤ کھانا دے. جب آ جائے کہ غریب کو کھانا کھلاؤ تو اس سے مراد ہے 3 پاؤ کھانا دینا, یا آپ اسے کھانا دیں. یا دوسرا طریقہ اور ہو سکتا کہ اپنے گھر میں یا کہیں بھی اس کو کھانا کھلائیں. کھانا کھلانے میں یہ ہے کہ کوئی مقدار نہیں ہے کہ اتنے پاؤ کھلاؤ, پیٹ بھر کے اسے کھلاؤ. اتنا کھلاؤ کہ وہ کہے کہ میرا پیٹ بھر گیا. اگر آدھے پاؤ میں یا ایک پاؤ میں اس کا پیٹ بھر گیا تو بس آپ کی ذمہ داری سب. تو جہاں کہیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے, مسئلے زیادہ ہوتے, علماء بھی تفصیلات بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے. ابھی جو آپ مسئلے کفارے کے سن رہے, اس میں جہاں کہیں یہ سنے کہ غریب کو کھانا کھلانا, اس کے اندر آپ کو دو اختیار, یا تو اسے لے جا کر کھانا دے کہ تم کھاؤ تمہاری مرضی, اس صورت میں تو 3 پاؤ چیز دینا پڑے گی, یا اس کو آپ کھانا پکا کے کھلا اپنے پاس سے کھلا, اس صورت میں کتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ بھر جائے بس. چاہے آدھے پاؤں میں پیٹ بھر گیا, آپ کا فدیہ پورا ہو گیا, کفارے نے ایک آدمی کا کھانا آپ نے کھلا دیا. لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بالے ہو, بچے نہ ہو. اگر بچوں کو کھلانا ہے تو وہ بھی صحیح, اگر اس میں یہ ہے کہ 2 بچوں کا کھانا ملا کے ایک کے برابر سمجھا جائے. مطلب ہمیں فدیہ دینا تھا روزے کا, 30 دن روزے نہیں رکھے, 30 روزوں کا فدیہ دینا. اب یا تو آپ 3 پاؤ کے حساب سے 30 تھیلیاں بنائے کھانے کی اور لے جا کے کسی غریب کو دے, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ غریب کو لے 30 دن تک اسے کھانا کھلائیں, اب جتنے میں اس کا پیٹ بھر جائے. یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو جمع کر لیں, غریب بچوں کو, اور ہر 2 بچے کو ایک کے برابر سمجھے, یعنی 60 بچوں کو کھانا کھلائے تو وہ 30 دن کا فدیہ بنے گا, 30 دن کا کفارہ اتر جائے گا. خیر جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ مسئلہ کہ کفارہ ہو چاہے روزہ توڑنے کا, چاہے قسم توڑنے کا, چاہے منت توڑنے کا, اور چاہے روزہ نہ رکھنے کا, ہر صورت میں کھانا کھلاؤ یا کھانا دو غریب کو, پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا. لیکن یہ تو ہمارا مسئلہ جو ہم دینا چاہتے ہیں. اب جو غریب ہے جس کو ہم نے لے جا کے فرض کیجیے کہ 1 من یا 2 من آٹا دے دیا, ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 30 سال 40 سال روزے نہیں رکھے تھے, اب جو وہ کفارہ دیتے ہیں تو وہ منوں میں ہو گئے. غریب کو لے جا کے ہم نے 1 من آٹا دے دیا, اب یہ غریب جو ہے چھٹتا مسئلہ کہ وہ غریب آدمی اس آٹے کا کیا کرے, کیا اس کے لیے لازم ہے کہ اس آٹے کو کھانے میں استعمال کرے؟ جی نہیں. شریعت نے دینے والے کو پابند کیا ہے کہ تمہیں کھانے پینے کی چیز دینا, لینے والے کو اجازت دی ہے کہ جب تم نے یہ چیز لے لی یہ تمہاری ہوگی, خود کھاؤ, دوسروں کو بانٹ دو یا بازار میں جا کے بیچ دو, اور اس سے جو پیسے ملے ان پیسوں کو کسی اور کام میں استعمال کرو. تو لینے والے کو لینے کا حکم, لینے کے بعد یہ اس کی چیز ہوگی. اب یہ حکم نہیں ہے کہ کھانے ہی میں استعمال کرو, بلکہ وہ اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے. خیر یہ تو اس لیے بتانا پڑا کہ کیا اس میں غریب کا نقصان نہ ہو جائے, کیونکہ میں جیسے غریب کو جانتا ہوں جن کے پاس 10-11 من آٹا جمع ہو گیا اور وہ بیچارے بہت پریشان تھے کہ آٹے کا میں کیا کروں گا, تو سالوں تک میرے لیے کافی ہوگا, مجھے ضرورت نہیں. تو غریب کے لیے پابندی نہیں ہے کہ کھانے کو کھاؤ, امیر کے لیے یا دینے والے کے لیے پابندی ہے کہ تم پیسے نہیں دے سکتے, تمہیں فیس دینا, لینے والے کی مرضی ہے لینے کے بعد جو دن جائے گا. اچھا کفارے کی بات چل رہی تو میں اسی سلسلے میں 3 مسئلے اور بتانا چاہتا ہوں, آج اور روزے کے مسئلے پہ واپس آتا ہوں. کفارے میں میں نے آج آپ کو روزے کا کفارہ بتا دیا. اسلام میں 2 اور گناہ ایسے ہیں جن پہ کفارہ واجب ہے, بہت سارے, مگر یہ گناہ میں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے ہماری فقہ میں ایک مسئلہ کہ معصوم کا سوگ اور غم کس طرح منایا جاتا ہے, غیر معصوم کا سوگ اس طرح نہیں منانا چاہیے. چنانچہ کسی بھی مرنے والے پر آواز بلند رونا حرام ہے. بیٹے کا انتقال ہو گیا, اب ماں چیخ چیخ کے رو رہی ہے, ہماری فقہ کے مطابق کم سے کم موجودہ مجتہدین کے مطابق بھی حرام ہے. یا اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی زار و قطار روئے, رونا تو ٹھیک لیکن آواز بلند رونا یہ حرام ہے. یا اگر فرض کیجیے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا یا بیٹی رو رہے ہیں تو بالکل صحیح, بلکہ رونا چاہیے. اگر آواز بلند فریاد ہو رہی ہے, استغاثہ کیا جا رہا ہے, نالا آہوزاری ہو رہی ہے, چیخا جا رہا ہے, یہ ہمارے یہاں حرام ہے. موجودہ آپ کو یا خمینی دونوں کے بچوں اگر کے دونوں کی احتیاط واجب ہے. اگر مسئلہ یہی تو پہلا مسئلہ یاد رکھیے کہ آواز بلند معصوم یہ معصوم کی شان کے مطابق ہے, غیر معصوم کے لیے اس طرح رونا حرام ہے. حیت پر آواز بلند رونا حرام. دوسری چیز, کسی بھی مرنے والے کے موسم اپنے بالوں کو نوچنا, بالوں کو ہاتھوں سے نوچا جائے یا بالوں کو اکھاڑنا یا جسم کو نوچنا, خراش ڈالنا اپنے ہاتھوں سے یا سر کو دیوار سے ٹکرا دینا کہ جس سے خون نکلا ہے, یہ سب بھی حرام اور گناہ ہے. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ ہے کہ سوائے باپ سے اور کوئی ایک اور رشتے دار کے میرے ذہن میں نہیں, اس کے علاوہ کسی کی میت پر اپنی گریبان کو پھاڑنا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. یہ تو سب حرام اور گناہ ہے, میرا موضوع یہ نہیں. مسئلہ صرف یہ کہ اگر کوئی عورت کسی بھی مرنے والے کے مرنے میں, چاہے اس کا شوہر مرا ہو, جوان بیٹا مرا ہو, باپ مرا ہو, سگا جوان بھائی مرا ہو, کسی بھی مرنے والے کے مرنے پر بابا سے بلند ہوئے تو اس کو گناہ کیا توبہ واجب تھا. لیکن اگر اس نے اپنے بال نوچے, چاہے بال ٹوٹے نہ خالی بال نوچے, تو بال نوچنے پر اسے کفارہ دینا پڑے گا, اور وہ کفارہ ہے رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کفارہ, یا 60 روزے رکھے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے, یہ اس کے اوپر کفارہ واجب. اور اگر کوئی عورت بال توڑ دے ماتم میں غم یا اپنے چہرے چہرے پہ اس طرح سے نوچے کہ خون نکلا, اگر اس طرح نوچے کہ خون نہ نکلے تو گناہ کیا ہے کفارہ واجب ہے, لیکن اس طرح نوچے کہ خون نکلا. یا کوئی مرد اپنے بیٹے یا بیٹی کی موت پہ گریبان پھاڑ, تین گناہ, یا عورت بال اکھاڑے, یا عورت اپنے چہرے سے خون نکالے, یا مرد بیٹے اور بیوی کی میت پہ گریبان پھاڑے, گریبان چاپ کرے تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے, اصل والا کفارہ. یعنی یا 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 غریبوں کو کپڑے پہناؤ, یہ دونوں عمل ممکن نہیں ہے تو 3 روزے متواتر رکھو. تو یہ اسلام میں گناہ اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے. یہ تو 2 واجب کفارے تھے, بات کفارے کی چل رہی ہے تو 2-3 سنت کفارے آپ کو بتا دیے جائیں. اسلام نے کچھ مستحب کفارے بھی بتائے, کچھ ایسے گناہ ہے کہ جس کی توبہ کر لیں پھر کفارہ واجب نہیں, لیکن اگر کفارہ دے دے تو بہت ثواب ہے. جو عشاء کی نماز قضا کر کے سو جائے اس کے لیے توبہ واجب ہے, اور قضا کرنے والے سے جو سو کر قضا کرے, ایک تو یہ کہ سارا رات ساری رات جاگتا رہا, احتیاط دیکھتا رہا, موقع نہیں ملا نماز پڑھنے کا, اس نے گناہ گار. لیکن ایک ہے دین کی وجہ سے اس نے نماز قضا کر دی, سو گیا نماز قضا ہو گئی. ایسے آدمی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اگلے دن روزہ رکھے. یہ روزہ عشاء کی نماز ادا کرنے کا سنتی کفارہ ہے. پرانے علماء میں سے اکثر اس کو واجب کہتے ہیں, شاید آج بھی آپ کو کسی پرانی کتاب میں مل جائے کہ عشاء کی نماز نہ پڑھنے والے کو اگلے دن روزہ رکھنا واجب ہے. دوسرا کفارہ, ایسی جگہ بیٹھنا جہاں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, یعنی دین کے مسائل بیان نہیں ہو رہے, دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں, سیاست کی باتیں, معیشت کی باتیں, جمہوریت میں کیا ہوا, استقبال میں کیا ہوا, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, دنیا بھر کی بات ہے. بہرحال جو اسلام میں حرام تو نہیں ہے جب تک کہ غیبت نہ ہو جائے, چھوٹ نہ ہو جائے, کسی کی توہین نہ ہو, مگر دنیاوی مجالس میں جب آدمی بیٹھے تو وہاں سے اٹھتے وقت مستحب ہے کہ کفارہ دے دے, تاکہ جو کوئی گناہ گناہ ہوا ہے جس کو معلوم نہیں وہ معاف ہو جائے. اور وہ کفارہ کیا ہے, وہ جملہ پڑھنا جو آپ اکثر پڑھتے ہیں, سبحان رب کا رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ کفارہ ہے اسلام میں مستحب, ایسی جگہ بیٹھ کر گفتگو ایسی گفتگو کا کہ جس میں انسان نے دین کی کوئی بات نہیں کی ہے, حضور حضور بیکار بیکار باتیں کی. اس میں مستحب بعض علماء واجب کہتے ہیں مگر موجودہ مراجع اس کو مستحب کہتے ہیں کہ ایسی جگہ سے اٹھتے وقت مستحب ہے کہ کفارہ دے دو تاکہ کوئی گناہ ہو تو معاف ہو جائے. ظالم کی نوکری کرنا یہ اسلام میں اکثر جگہ پہ حرام. اب اگر کوئی یہ گناہ کر رہا یا جائز کام میں بھی ظالم کی نوکری کر رہا تو مستحب یہ ہے کہ اس کا بھی کفارہ دیا جائے, اور وہ کفارہ ہے اپنے پاس آنے والے مومنوں کی مدد. چوتھا مستحب کفارہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کر لے, دیکھیے اس میں ایک روایت عام طور پر پڑھی جاتی ہے, کوئی اور خمینی کے نزدیک وہ روایت مستحب ہے واجب نہیں. کون سی روایت؟ پیغمبر کا فرمان ہے کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے زیادہ. صحابی نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ کہا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے پھر خدا سے توبہ کرتا ہے گناہ معاف. غیبت کرنے والا جب خدا سے توبہ کرے تو گناہ معاف نہیں ہے, جب تک کہ وہ آدمی معاف نہ کرے اس سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی. مگر یہ روایت آتا ہے کوئی اور خمینی کے نزدیک مستحب ہے. گناہ کے وہ فتویٰ دیتے کہ اگر ہم کسی کی غیبت کر دیں تو گناہ تو ہو گیا توبہ کرنا, مگر اس کا ایک کفارہ بھی, اور وہ کفارہ یہ ہے کہ اس آدمی سے جا کے معافی مانگ لے کہ جس کی ہم نے غیبت کی. یہ واجب نہیں, یہ مستحب. ہاں البتہ اگر فساد کا امکان ہے, بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ معافی مانگنے جائیں تو بجائے اس کے کہ وہ سوچے کہ کتنا شریف آدمی ہے معافی مانگ رہا ہے نادر, وہ تو آسینے پرٹ کے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ تم نے کہا کیوں ہمارے بارے میں. یہ اگر اتنا فساد کا امکان ہے وہ پھر نہیں, پھر نہیں جانا, پھر تو گناہ پہ گناہ ہو جائے گا. لیکن اگر سامنے والا بھی شریف آدمی ہے, اس کے پاس انسانیت ہے, منوت ہے, ایمان, تو اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ جا کے اس سے اپنے گناہ کو معاف کرا دے. اور آخری کفارہ مستحب کفارہ جو علماء بتاتے ہیں وہ ہے انسان, دیکھیے ایک تو قرآن سے ہم استفارہ دیکھتے ہیں, ایک ہے چیزوں سے فال نکالنا, فال نکالنا. کوا بول رہا ہے تو کوئی مہمان آئے گا, اکیلی میں کھجلی ہو رہی ہے تو پیسے ملیں, بھائی آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی مصیبت آئے گی. جو مختلف چیزوں سے انسان فال نکالتا یہ اسلام کے اندر حرام, اور اگر حرام نہ صحیح تو بدترین چیز ضرور. اب یہ گناہ کسی سے ہو گیا اس کا کفارہ اسلام نے بتایا ہے توکل, یعنی وہی کام کر لو جس سے تمہارا دل ڈر رہا. پالی بلی نکل گئی نہیں, فال نکالا کہ جانا صحیح نہیں, کوئی پریشانی ہو نہیں, اب ضرور وہ کام کرو جا کر اللہ سے توکل کر کے. تو بد فال یعنی کسی چیز سے بری فال نکالنا یہ بھی اسلام نے, بعض اوقات حرام ہے, بعض اوقات حرام نہیں تو بدترین چیز ضرور. اب اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ جان بوجھ کے وہی کام کرو, اللہ پہ بھروسہ کرے کہ نہیں میرا پروردگار ان سب چیزوں سے پلٹ ہے, وہ چاہے تو پوری تقدیر پلٹ سکتی ہے اور وہ کام ضرور کر لو. تو یہ بات مستحب کفارے بھی ہماری شریعت میں بتائے جائے. اب ایک آخری مسئلہ آتا ہے باپ کی قضا نماز کا, جو بڑا عام مسئلہ ہے پاک وجوہات سے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو آج نہیں بیان کرنا ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ پیر کو ہمارا عنوان بنے گا.
بارع الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على أفضل الشكراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الذين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ورحمة الله على شيعته الله على أعدائهم أجمعين.
سیرت رسول خدا کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی زندگی کے 6 سالوں کے حالات بیان ہو چکے تھے, اور آج کی گفتگو انشاءاللہ پیغمبر کی زندگی کے 7ویں سال سے تقریباً 20ویں سال تک کے حالات پر مشتمل ہوگی. اس سے پہلے کی تقاریر میں جو مختلف واقعات بیان کیے گئے ان سب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا کے ان تمام علاقوں میں جہاں اس زمانے میں علم کا یا تہذیب کا مرکز تھا کسی نہ کسی انداز سے پیغمبر کی ذات کی معرفت کروا دی تھی, اور وہ تمام علاقے
مکمل طور پر نہ صحیح، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیغمبر اسلام کو پہچان چکے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی ذات مکے والوں کے لیے بھی روز بروز زیادہ واضح ہوتی چلی جا رہی تھی. ان واقعات سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ایک بڑی تعداد صاحبان ایمان کی ایسی تھی کہ جو پیغمبر اسلام کے انتظار میں دن رات گزار رہے تھے. اور جیسا کہ تاریخوں میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے جس قسم کے راہب، جس قسم کے ساحل، جس قسم کے عبادت گزار ایک بڑی تعداد میں تھے کہ جو پیغمبر اسلام ہی کی زندگی میں انتقال کر جاتے ہیں، مگر ان کے حالات یہ بتا دینے کو کافی کہ جس انداز سے پیغمبر اسلام کے آمد سے پہلے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا اور ان تمام انسانوں کی قرآن کریم میں بھی تعریف کی گئی، اسی انداز سے یہ تاریخ آخری امام کے ظہور سے پہلے دہرائی جائے گی. اگر موقع ملا تو اعلان نبوت، پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت کے تحت یہ ذرا تذکرہ کر دیا جائے گا کہ پیغمبر کے اعلان نبوت اور آخری امام کے اعلان ظہور میں کتنی مماثلت اور کس طرح سے مشابہت ہے. لیکن یہ گزارش ہے کہ بہت سی باتیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتی ہیں، اس اصول کو ذہن میں رکھتے سنیں کہ آخری نبی اور آخری امام کے حالات کئی مقامات پر ایک جیسے ہیں، تو شاید واقعات سے نئی چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے. تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 7 سال کی تھی کہ جب یمن کے علاقے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. اس تبدیلی کے نتیجے میں پیغمبر اسلام تک کچھ ایسے تحفے اور حدیے پہنچے جو پیغمبر کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے. یمن کے علاقے میں ابرہہ نامی ایک حاکم کی حکومت قائم ہوتی. ابرہہ نے اپنے سے پہلے شاہی خاندان کو تخت سے اتار کر یمن پہ قبضہ کیا تھا، اور حاکم یمن بدلہ لینے اور انتقام لینے کے ارادے سے یمن کو چھوڑ کے پہلے شام گیا، مگر شام میں کسی نے اس کی کوئی بات نہ سنی کیونکہ شام کا حاکم عیسائی تھا، اور ابرہہ جس نے یمن پہ بغاوت کر کے قبضہ کیا یہ بھی ایک عیسائی تھا. عقیدے کے اشتراک میں حاکم شام کو یمن کے اس بادشاہ کی مدد کرنے سے روک دیا کہ جس کا تخت چھینا گیا تھا. یہ پلٹ کے ایران آیا، ایران کے حاکم نے اس کی مدد کا وعدہ کر لیا مگر اس سے پہلے کی مدد دی جاتی اس کا انتقال ہو گیا. ادھر اس کی بیوی اور اس کا بچہ ابرہہ کے محل میں پہنچایا جا چکا تھا. پھر ابرہہ نے وہ بھیانک غلطی کی جس کے نتیجے میں ابرہہ خود بھی ہلاک ہوا اور اس کا سارا لشکر تباہ ہوا، جو خانہ خدا پہ حملے کا واقعہ ہے. ابرہہ کے ہلاک ہونے کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا، اور ابھی اس کو میں تخت پر 7 سال گزرے تھے کہ اس پرانے بادشاہ کے بیٹے جو اسی محل میں پرورش پا رہا تھا، یہ جاننے کے بعد کہ میرے باپ نے کس طرح ظلم کیا گیا اور میرے باپ کی مدد کے لیے ایران کا حاکم تیار ہو گیا تھا، فوراً یمن سے ایران کا سفر اختیار کیا. ایران کے حاکم سے جو اس زمانے میں نوشیروان تھا فوجی مدد دے کے آیا، یمن پہ قبضہ کر لیا. جب یمن پہ اس کا قبضہ مکمل ہو گیا تو سارے عرب کے قبیلے جس کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے پاس آنے لگے. اسی میں خاندان بنو ہاشم کی جانب سے بلکہ تمام قبیلہ قریش اور مکے والوں کی جانب سے حضرت عبد المطلب شامل تھے جو اسے مبارکباد دینے کے لیے یمن کی جانب جا رہے ہیں. اور ایک روایت میں جملہ بھی موجود ہے کہ اس نے صرف یمن ہی پہ قبضہ نہیں کیا بلکہ اپنی حکومت کو بڑھا کے مکے تک پھیلا لیا. جس زمانے میں مکے میں اس کی فوجیں داخل ہوئیں اس وقت حضرت عبد المطلب مکے سے باہر گئے ہوئے تھے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی عمر جب 7 سال کی تھی تو ایک مرتبہ آنکھوں میں انتہائی شدید تکلیف ہوئی. اب بات ایسے خدا کی جانب سے پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے انسان ان کو دیکھے تو ایک عام واقعہ لگتا، مگر اس سے پروردگار عالم کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے. اگر حضرت عبد المطلب اس وقت مکے میں ہوتے جب حاکم یمن نے یہاں پہ حملہ کیا تھا تو معلوم نہیں کہ حاکم یمن کا رویہ کیا ہوتا، حضرت عبد المطلب کو کس طرح جواب دینا پڑتا. عین اسی زمانے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد المطلب کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا, اور وہ واقعہ یہی تھا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی, پیغمبر اسلام کی آنکھیں دھکنے لگی. تاریخ یہ بتاتی کہ پیغمبر اسلام کی آنکھیں دھکنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب ایک عمل کو انجام دے کے پچھتائے تھے. جب حضرت عبد المطلب کی نگرانی میں پیغمبر اسلام آ گئے, 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا, اب دادا نے اپنی نگرانی میں لے لیا, حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیغمبر اسلام, ابھی رسول کی حیثیت سے تو نہیں پوتے کی حیثیت سے ہیں. چنانچہ عبد المطلب بعض اوقات کچھ کام بھی رسول خدا کے حوالے کرتے ہیں کہ تم آج کھلا کام کر دینا, کل کھلا کام کرنا. ایک مرتبہ مکے کے باہر جو حضرت عبد المطلب کے اونٹ روزانہ چرنے جاتے تھے, اور یہ وہی اونٹ ہے حضرت عبد المطلب کے جن کے بارے میں وہ مشہور جملہ آپ نے سنا کہ جب ابراہ نے ان پر قبضہ کیا وہ عبد المطلب اس کے پاس پہنچے, ابراہ ان کی شکل صورت تقدس نور اور حیبت دیکھ کے کھڑا ہو گیا, استقبال کر کے بٹھاتا, آپ کیوں آئے؟ کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں. ابراہ نے کہا کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کا انتہائی احترام کر رہا تھا, مگر آپ کے اس جملے نے آپ کی عزت کو ختم کر دیا. میں نے آپ کے شہر پہ حملہ کیا, خانہ کعبہ کو میں تباہ کرنا چاہتا ہوں, اور بجائے اس کے کہ آپ خانہ کعبہ کے سلسلے میں کوئی درخواست لے کے آئیں, آپ اپنے معمولی جانوروں اور معمولی مال کے سلسلے میں درخواست لے کے آ رہے ہیں. تبھی وہ تاریخ جملہ حضرت عبد المطلب نے کہا جو ان کے ایمان اور عقیدے کو بیان کر رہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں, یہ میری نگرانی میں ہے, اس لیے مجھے ان کی فکر ہے. خانہ خدا لاوارث نہیں ہے, اس کا بھی ایک مالک ہے, اس کا بھی ایک سرپرست ہے, وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرے گا. تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ عام طور پر مکے کے باہر چلا کرتے تھے, صبح کو یہ اونٹ بھیج دیے جاتے تھے, شام کو ان کو واپس لے آیا جاتا تھا. قبیلہ قریش کو ایک بڑی سہولت حاصل تھی سارے عرب میں, اور تو سہولت یہ تھی کہ کیونکہ ان کے پاس خانہ خدا کی نگرانی تھی, خانہ خدا کے حالات کو دیکھنا, آنے والے حاجیوں کی اور زائروں کی مہمان نوازی کرنا, اس لیے سارا عرب ان کا بڑا احترام کرتا تھا. یہاں تک کہ عرب کے چور اور ڈاکو ان کا بھی یہ آپس میں معاہدہ تھا کہ ہر ایک کو نقصان پہنچائیں گے, مگر خانہ کعبہ کے جو رفتی یا متولی ہوگا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. یہی وجہ کہ حضرت عبد المطلب بغیر کسی نگران اور محافظ کے بھی اپنے جانور مکے کے باہر پیش کیا کرتے, اور شام کے وقت خاندان کے کسی بھی چھوٹے سے حکم دیتے کہ جا کر ان جانوروں کو لے کے آؤ. عرب کے ماحول, عرب کی زندگی میں ایک اونٹ کی قیمت جتنی ہے یہ اس سے پہلے 2-3 تقاریر میں آ گیا. ایک اونٹ سونے سے زیادہ ان کے یہاں قیمتی ہوتا تھا. آج تو ہماری دنیا بھر کی اکنامی کا دار و مدار سونے پر ہے, عرب میں اس کا دار و مدار اونٹوں پر تھا. سونا کسی کے پاس منوں کی تعداد میں ہو, جانور نہیں ہے تو وہ غریب آدمی مانا جائے گا, امیر نہیں. تو اس اعتبار اونٹ بڑی قیمتی چیز ہے. شام کو کہتے ہیں کسی سے کہ جا کے اونٹ لے کے آؤ. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے کہہ دیا کہ اپنے پوتے سے کہ تم جاؤ اور میرے اونٹوں کو لے کے آؤ. پیغمبر اسلام اونٹ لینے کے لیے چلے گئے. اب تھوڑی دیر گزری, حضرت عبد المطلب بے چین ہو گئے, پریشان ہو گئے. بعض اوقات اتنا ہی وقت لگتا ہے پیغمبر اسلام کو جتنا وقت کسی اور کو لگتا ہے, مگر کیونکہ پیغمبر سے محبت بھی زیادہ ہے اور پیغمبر اسلام کے بارے میں دل میں یہ ڈر ہے کہ کوئی دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے ذرا سی دیر ہوئی اور عبد المطلب گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. یہ میں نے کیا کیا, بے چین ہو گئے, میں نے کیوں اپنے پوتے کو بھیج دیا, میرا یتیم پوتا یہودی اس کے دشمن, قریش میں جو میرے حاصل ہے وہ اس کے دشمن, ابو جہل کا خاندان اس کا دشمن, اور میں نے اسی طریقے سے 6-6.5 سال کی عمر اتنے چھوٹے بچے کو بھیج دیا. اب گھبرا کے مکان میں ٹہل رہے, ذہن میں بے قراری کے ساتھ آ جا رہے, زیادہ گھبرائے تو خانہ خدا کے قریب پہنچے اور ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ لیا. اب کیونکہ اپنی غلطی محسوس کر رہے, برور دگارا کیا تو نے پیغمبری کے سلسلے کا وعدہ واپس لے لیا, کیا اب یہ بچہ تیرا آخری رسول نہیں ہونے والا ہے؟ برور دگارا کیا تو نے اپنی مصلحت سے تبدیلی کر دی؟ ایک ہر مما بے چینی کے ساتھ یہ جملے کہتے جاتے ہیں اور ٹہلتے جاتے ہیں کہ اتنے میں کان میں اپنے یتیم پوتے کی آواز آئی. حضرت عبد المطلب نے گھوم کے دیکھا اور ایسا لگا کہ دونوں جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں, بے قراری کے ساتھ اپنے پوتے کو گلے سے لپٹایا اور بار بار یہ جملہ کہا کہ آج مجھ سے کتنی بڑی غفلت ہوئی تھی، اب میں تجھے کسی کام کے لیے کبھی اکیلے اور تنہا نہیں بھیجوں گا۔ بات بہت معمولی تھی، نہ اس وقت کوئی دشمن تھا، نہ کسی نے حملہ کرنا چاہا تھا، مگر عبد المطلب کو جو خیال ہے یا خوف ہے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے بے چین ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد کم از کم حضرت عبد المطلب کی زندگی میں رسول خدا کبھی تنہا نہ رہنے پائے۔ تو ساتویں سال کا واقعہ ہے، پیغمبر اسلام بیمار پڑے، چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج تو مکے میں ہو جاتا ہے، مگر یہ بیماری بڑی بیماری تھی، آنکھوں میں انتہائی شدید تکلیف تھی، ایک عام طبیب تو اس کا علاج نہیں کر سکتا، اب اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، جو مکے میں تو کہیں نہیں ہوگا۔ عرب کے اس ماحول میں اس بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، تو آخر یہ طے پایا کہ اب دوا سے کام نہیں چل رہا، دعا کروائی جائے۔ دعا کس سے کروائی جائے؟ یہ خاندان حضرت ابراہیم کے دین سے چل رہا ہے، یہ بتوں کے پاس تو نہیں جائے گا، یہ بت پرستوں کے پاس تو نہیں جائے گا۔ یوفا کے مقام پر، یوفا مکے اور مدینے کے تقریباً درمیان میں ایک مقام، اور ہر وہ آدمی اس کا نام جانتا جو حج یا عمرہ کر چکا، کیونکہ کراچی سے جانے والے ہر اس شخص کے لیے کہ جو حج یا عمرہ پہلے کرنا چاہتا اور مدینہ بعد میں جانا چاہتا، یہ راستہ ہے کہ وہ یوفا سے جائے اور وہاں سے احرام باندھے، یا اپنے شہر سے احرام باندھ کے جائے، یا دوسرا طریقہ ہے کہ یوفا سے۔ تو یوفا اب ایک ویران جگہ بنتی رہ گئی، اور اس کی وجہ بھی بتا دی جائے کہ جو رسول خدا اور ائمہ معصومین کے زمانے میں آباد ترین جگہ تھی، آج وہ ویران ترین جگہ ہو گئی ہے، جہاں تک کہ پچھلے چند سالوں میں ویرانی حاجیوں کے کثرت سے جانے کی وجہ سے حکومت نے وہاں پھر بھی ایک مسجد بنائی ہے، مگر آبادی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے آس پاس مدیر خون کا میدان تھا، چنانچہ اسے اجاڑا گیا، اسے ویران کیا گیا اور اسے چھپایا گیا۔ مگر اس واقعے مدیر سے پہلے یہ ایک انتہائی آباد مقام تھا۔ تو جوفا کے مقام پر ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی، ایک عیسائی راہب، ابھی اسلام تو آیا نہیں ہے، پیغمبر نے اعلان رسالت کو نہیں کیا، اس لیے جو حضرت ابراہیم کے دین کو مانے وہ بھی ایک سچا مومن ہے، جو حضرت عیسیٰ کے دین کو مانے وہ بھی ایک سچا مومن ہے، یہ دونوں دین برحق تھے اس دور کے۔ ایک عیسائی راہب ہے، بڑا عبادت گزار، اور وہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا میں بے انتہا اثر ہے۔ مکے سے جوفا جانا اور آنا گویا مدینے کے برابر سفر اختیار کرنا، کوئی چھوٹا سفر تو تھا نہیں، لیکن حضرت عبد المطلب یہ دیکھ رہے کہ طبیبوں جو ڈاکٹر تھے اس زمانے کے، انہوں نے انکار کر دیا کہ اس بچے کی آنکھوں کا علاج ہم سے ممکن نہیں، اور دعا کس سے کرائی جائے، یہ اپنا خاندان اور اپنا گھرانہ مگر اپنا ہی معاملہ، اطمینان نہیں ہو رہا، یا اس کے علاوہ مکے میں تو سارے بت پرست ہیں۔ طے پایا کہ قریب قریب صحیح مومن وہی جوفا میں رہنے والا عابد ہے، وہاں ہم کو چلنا چاہیے۔ اب حضرت عبد المطلب اس واقعے کے بعد جس میں اونٹوں کے لیے بھیجا گیا تھا، پیغمبر اسلام کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، تو 119 سال کی عمر ہے، اگر اس بڑھاپے میں اپنے یتیم پوتے کو لے کے ساتھ چلے، اور مزید احتیاط کے لیے حضرت ابو طالب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ حضرت عبد المطلب کا طریقہ تھا کہ جہاں کہیں سفر اختیار کرتے ہیں اپنی کسی نہ کسی اولاد کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس سفر کے لیے ابو طالب کو اپنے ساتھ رکھا گیا، اور یہ دونوں چلے۔ جوفا کے مقام پر جو عیسائی عبادت گزار ہے، مومن برحق ہے، مستجاب الدعوات ہے، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا، اس کے قریب یہ مختصر کا قافلہ پہنچا، عبادت گاہ کا دروازہ بند ہے، وہ عابد عبادت میں مصروف ہے، ایک مرتبہ گھبرا گیا، اسے ایسا لگا کہ جیسے زلزلہ آیا، کیونکہ پوری بلڈنگ ایک مرتبہ ہل کے رہ گئی، اور اس کے بعد جب اس نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے کھڑکی کو کھولا کہ باہر کیا ہو رہا، تو اتنا تیز نور اس کی عبادت گاہ میں داخل ہوا کہ ساری عبادت گاہ جگمگا اٹھی، گھبرا کے دروازہ کھول کے باہر آیا، تو یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا، ایک 7 سال کا بچہ ہے، اس کے ساتھ اس کے بزرگ ہے، اس کے چہرے سے نکلنے والا نور وہ ہے کہ جس نے میری ساری عبادت گاہ کو روشن اور منور کر دیا ہے۔ اس بچے کو دیکھا، فوراً پہچان گیا اندازے سے کہ یہ کون ہو سکتا ہے، اب سمجھ میں آیا کہ وہ زلزلہ نہیں تھا، بلکہ اس بچے کے احترام میں میری عبادت گاہ ذرا سی کچ ہوئی تھی، ذرا سی جھکی تھی، ایک احترام کے اندر سنا کے پیغمبر اسلام کو لے کے اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوا، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سامنے بیٹھا. حضرت عبد المطلب و ابو طالب تو جانتے ہیں، مگر ساتھ میں جو غلام وغیرہ ہیں وہ حیران، اتنا مقدس اور بزرگ آدمی خاندان کے بچے کے سامنے اس طرح بیٹھا. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر وہ عیسائی راہب حضرت عبد المطلب سے سوال کرتا کہ آپ نے کیسے زحمت کی، اس بچے کو لے کے کیسے آئے. حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، میں لے کے آیا کہ آپ ذرا اس کے حق میں دعا کریں. عیسائی راہب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس نے کہا کہ آپ اس کی آنکھیں دکھانے کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ ارے یہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے کائنات کے اندھوں کو روشنی ملے گی، ظاہری اندھے بھی اور وہ بھی جو ہدایت نہ پانے کی وجہ سے گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اس کی وجہ سے نور ملے گا. یہ آپ نے کتنی بڑی خواہش مجھ سے کی ہے، یہ بچہ کسی کی دعا اور دوا کا محتاج نہیں ہے. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ رخصت کیا. اب تاریخ یہ کہتی کہ بچے سے نکلتے وقت پیغمبر کی آنکھوں میں تکلیف تھی، مگر راستے میں سفر میں صحرائی سفر میں گرمی کے سفر میں تکلیف بڑھ جانا چاہیے، مگر تکلیف ختم ہو گئی اور یہاں سے واپس آ رہے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں. اسی وجہ سے خاندان بنو ہاشم کے ان دو اور حج کو طالب کو مکے سے باہر رہنے کی ہے، تاکہ حاکم یمن کے حملے کے وقت یہ لوگ مکے میں نہ ہو. طالب بھی جانتے ہیں کہ میرا پوتا کون ہے، حضرت ابو طالب بھی جانتے ہیں کہ میرا بھتیجا کون ہے، مگر پھر بھی جیسے جیسے ملتی جاتی ہے ویسے ویسے خوشی پھلکی جاتی ہے. انتہائی خوش کو پتا چل کہ مکے کے اوپر اس انداز سے حملہ ہوا، مگر آنے والے نے چونکہ کوئی ظلم نہیں کیا، آنے والے نے خانہ خدا کے پورے احترام کو باقی رکھا، اس لیے مکے والوں نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی. وہ فقط اعلان کر کے چلا گیا کہ آج سے یہ میرا خلاف اب نہ کوئی محصول عائد کیا. مکے والوں کو پتا بھی نہ چلا کہ یہ علاقہ اگر حاکم یمن کی مملکت میں چلا گیا تو فرق کیا پڑا. بہرحال حضرت عبد المطلب نے یہ سنا، ایک مرتبہ کہا کہ میں جا کر اس سے ملاقات کروں گا. پھر تفصیلی واقعہ پچھلی تقریر میں سن چکے کہ ایک مرتبہ یہاں سے چلے، اب راستہ بڑا پرانی راستہ ہے، اس میں پوتے کو لے جانا مناسب نہیں. حضرت ابو طالب کی نگرانی میں اپنے پوتے کو دیا، تن تنہا گئے. یمن کے حاکم سے ملاقات کی، اس نے اگلے دن دربار میں بلایا. دربار میں پہنچے تو سارے کے سارے ساتھیوں کو جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھے بڑے بھاری